Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara jali surah 21 tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کرم اور اس کا احسان کہ ہم جمعے کے دن اللہ کے حکم کی اتباع میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں اور اس نے ہم کو اس کی توفیق دی. میں بھی مسجد میں حاضر ہوا, میری حاضری ہوئی, دیکھا ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے, پہلے سے موجود ہے, تشریف فرما ہے, جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ماشاءاللہ لوگوں میں دین کی قدر, پہلے سے آنے کا اہتمام. آپ حضرات کو یہ حدیث پاک پہلے سے معلوم ہوگی, آپ نے سنی ہوگی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے, بشارت سنائی ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس عمل کا اور اس کے اجر و ثواب کا اور اس کی فضیلت کا اور اس کے ثواب کا آپ کو استحضار ہو جائے تو مزید اس میں استقامت پیدا ہو جائے اور اس عمل سے آپ کو خوشی ہو, یعنی پھر ہمارے دل میں انشراح کی کیفیت پیدا ہو جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل آپ کر رہے ہیں لیکن اس عمل کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, ثواب کیا ہے, اس کا علم نہیں ہوتا یا استحضار نہیں ہوتا تو اس میں وہ انشراح کی کیفیت نہیں ہوا کرتی یا اس میں اتنی اہمیت سے ہم وہ کام نہیں کرتے. تو اس لیے اس حدیث پاک کو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کا دن ہوتا ہے اور اذان کے بعد جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ, ایک ساتھ اگر 10 داخل ہوئے تو ان 10 کے لیے آپ کا فرمان ہے, ایک ساتھ 50 لوگ ایک دم داخل ہوئے ایک ساتھ میں مختلف دروازوں سے, ان سب کے لیے یہ فضیلت فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے. پہلے تو فرمایا آپ نے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں, جہاں پر جمعہ ہوتا ہے اس مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے وہ سب کا نام لکھتے ہیں, ایک رجسٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کس نوعیت کا, کیا اس کی کیفیت نوعیت ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا غیب پر ایمان ہے, ہم اس کو بات ہمارا اس پر ایمان ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث پاک بالکل صحیح ہے, مشکات شریف میں موجود ہے, ایسا ہے یقیناً ہے. فرشتے ہر ایک کا نام لکھتے ہیں کون سب سے پہلے داخل ہوا. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا بندہ سب سے پہلے داخل ہوتا مسجد میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب دیا کرتے ہیں جو ایک اونٹ کی قربانی میں ثواب ملتا ہے, ایک اونٹ کی قربانی کے ثواب ملے گا اس اللہ کے بندے کو جو اذان کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے. اس کے بعد نمبر دو میں جو آتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے جیسے اس نے بڑے جانور کی قربانی کی ہے, بھینس کی, گائے کی قربانی کی. نمبر تین میں جو آتا ہے اسی درجے میں ایک ساتھ جو آئیں جتنے ہیں سب کو ثواب ملے گا, بکرے کی, دمبے کی, بکری کی قربانی کی, وہ ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں اس نے مرغے کی, مرغی کی قربانی کی, مرغے کا صدقہ کیا. اور پانچویں نمبر میں جو آتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے تو اس کو وہ ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک انڈے کا صدقہ کیا. یہ سب سے کم درجہ. خطبے تک پھر یہی ثواب چلتا رہتا ہے. جب خطبہ شروع ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے اور اس بساط کو لپیٹ دیا جاتا ہے. تو بھائی ہر ہفتے یہ ہوتا ہے, نبی کا فرمان ہے, ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اگر اس کا استحضار کر لیں تو ہم کو مزید ثواب انشرہ ہوگا, ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعے کے دن یہ چند کام کرے, اور چند کام سب مل کر ایک ہی کام ہے سب, اس کو اتنا ثواب ملے گا گھر سے چلنے تک یہاں تک جو آیا ہے, ہر قدم پر ایک سال نفل نماز کا, ایک سال نفل روزے کا ثواب ملے گا. شرح حدیث ہمارے بہت بڑے امام عالم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح لکھی ہے, فرماتے کہ کسی عمل کی اتنی زیادہ فضیلت, اتنا ثواب میرے علم میں نہیں ہے. وہ فرمایا اس میں سب سے پہلی چیز آتی تبکیر. تبکیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرنا, غسل کرنا. غسل کرنا, غسل سبھی کرتے ہیں لیکن غسل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر آپ اسی کام کو سنت طریقے کے مطابق کریں گے ثواب ملے گا, عادت کے مطابق کریں گے, سنت کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے کام تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. ہم غسل کریں سنت طریقے کے مطابق. سنت طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے غسل کیا ہو اور بغیر وضو کے غسل کیا ہو, غسل واجب ہو یا غسل مسنون. پہلے آپ وضو فرماتے تھے, حدیث پاک میں آیا پہلے آپ وضو فرماتے تھے اس کے بعد آپ غسل کرتے تھے. اس لیے ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض علماء کرام کے نزدیک جمعے کے دن مسواک کرنا واجب ہے, فتویٰ اس پر نہیں ہے ہمارے یہاں, لیکن بعض علماء کے نزدیک جمعے کے دن مسواک کرنے کی اتنی اہمیت ہے وہ کہتے ہیں جمعے کے دن تو مسواک کرنا واجب ہے. اور ویسے بھی مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے, مسواک کا اہتمام ہونا, غسل کا اہتمام ہونا, مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرنا. اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی عذر نہ ہو, بہت زیادہ مسافت نہیں کی آدمی تھک جائے پیدل چلتے چلتے, پیدل چل کر کے آنا یہ بھی مستقل مطلوب ہے, یہ بھی سنت میں شامل ہے, یہ کام کرنا ہے. تبکیر جلدی آنے کی تیاری کرنا, غسل کرنا سنت کے مطابق, مسواک کرنا, مسجد میں آنے کی جلدی کوشش کرنا, پیدل آنا, اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, کوئی لغو کام فضول بات نہ کرنا, خطبہ غور سے سننا, یہ سب کام اگر کوئی اللہ کا بندہ کرے گا تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ ثواب ملے گا ہر قدم پر ایک سال نفل نماز کا, ایک سال نفل روزے کا ثواب ملے گا. آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ, کتنے لوگ پہلے یا آج آتے ہیں, آج بھی ہیں, ہمیشہ آتے رہتے ہوں گے, آپ کی عادت ہوگی, تو اس میں ان باتوں کا ذرا اور بھی تھوڑا اہتمام کر لیں, غسل سنت کے مطابق, مسواک کا اہتمام کر لیں, اور امام کے قریب بیٹھتے ہیں بیٹھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشی کی بات ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی توفیق آپ کو حاصل ہے. دو چار باتیں اور عرض کروں گا اسی تعلق سے, جمعے کے دن کے تعلق سے ہم اس کا اہتمام کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابھی اذان ہوئی تھی, اذان کے تعلق سے کیا سنت ہے؟ دیکھیں یہی اعمال ہیں, یہی وقت ہے, یہی جسم ہے, یہی دن و رات ہیں. اگر ہم اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی توجہ کر لیں ہمارے دن رات کامیاب ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے ہم کو بہت بلند مقام حاصل ہوگا اگر اتباع سنت کا اہتمام کریں گے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اور اپنے نبی سے کہا, اعلان کر دو محمد اعلان کر دو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. محمد اعلان کر دو, اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کے محب اور محبوب بننا چاہتے ہو, فاتبعونی میری اتباع کرو. اتباع سنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اتباع سنت اب اسی میں نجات موقوف ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اگر وہ بھی دنیا میں تشریف لے آئیں کہ ان کو بھی اتباع میری نجات کے بغیر نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم وقت گزار رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں، کیا بس ہر کام میں ہر عمل میں سنت کا اہتمام۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، میں ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نہیں کرتے، آپ کرتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو نہیں بھی کر پاتے ہوں گے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، استقامت کی پابندی کی فکر کریں۔ مسجد میں آنا سنت طریقے کے مطابق، مسجد میں آنا سنت طریقے کے مطابق، جوتے اتارنا سنت کے مطابق، مسجد میں داخل ہوں گے پہلے دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمت کیے۔ اب آپ کے سامنے اذان ہوئی، راستے میں اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑی، آپ مسجد میں بیٹھے اذان ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب مؤذن اذان کہے تو تم وہی کلمات تم بھی دہراؤ، جس کو کہتے اذان کا جواب دینا، وہی کلمات تم بھی کہو جو مؤذن کلمات کہے ہیں۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہاری زبان سے نکلنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے اذان میں یہ کلمات ہم بھی کہیں گے، سننے والے کہیں گے، اس کو کہتے اذان کا جواب دینا۔ مؤذن کہے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کے جواب میں سننے والے کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام طور سے عوام الناس سمجھتے ہیں کہ لا حول، یہ برے موقع پر کہا رہتا ہے، شیطان کے موقع پر کہا رہتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لا حول علی المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ۔ معصیت سے باز آ جانا، یا جس کام میں ہم لگے اس سے رک جانا، اور طاعت کی توفیق ہو جانا، اللہ کی مدد کے بغیر، توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اس کا مطلب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے لا حول عن المعصیت ولا قوت على الطاعت الا باللہ۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں اذان کا جواب دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو حکم دیا ہے کہ اذان کا جواب دو، یہ اذان کا جواب دینا مطلوب ہے۔ اذان کا جواب دینے کی ہمارے فقہا محدثین نے دو قسمیں کی ہیں، ایک اذان کا جواب دینا باللسان یعنی زبان کے ذریعے، اور ایک اذان کا جواب دینا بالاقدام یعنی قدم سے چل کر کے، یعنی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا۔ تو لکھا ہے فقہا محدثین نے حدیث پاک کی روشنی میں، جواب بالاقدام یعنی مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا، یہ تو واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ اور جواب باللسان زبان سے جواب دینا، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر تم تلاوت کر رہے ہو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر تم تلاوت کر رہے ہو، انفرادی عمل میں لگے ہوئے ہو اور اتنے میں اذان ہونے لگے، تو تلاوت تو بعد میں ہو سکتی ہے، لکھا تلاوت کو بند کر دو، موقوف کر دو، اذان کا جواب دو۔ اب اس وقت کی سنت یہی کہ اذان کا جواب دو، فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ آگے حدیث پاک ہے، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اذان پوری ہو جائے تو درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلے کے مختلف مفہوم ہیں شریعت کی روشنی میں، ایک وسیلہ وہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ وسیلہ جنت میں ایک بہت بلند مقام، ایک اعلیٰ مقام ہے، جو صرف اور صرف ایک اللہ کے بندے کو ملے گا، کسی ہر نبی کو نہیں ملے گا، صرف ایک فرد واحد کو، ایک نبی کو دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم سلو للوسیلتا، آپ کے الفاظ ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ثم سلو للوسیلتا، اذان کا جواب دینا، اور اذان کے بعد پھر تم میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرنا۔ پھر فرمایا کہ وسیلہ ایک ایسا بلند مقام ہے جو ایک شخص کو ملے گا، جنت کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ فرماتے ہو، ارجو ان اکونا، اور مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میں ہوں گا اور مجھ کو یہ بلند مقام نصیب ہوگا، اللہ مجھ کو عطا کرے گا۔ لیکن امت سے آپ نے کہا ہے، ثم صلوا للوسیلہ، میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا تم لوگ۔ بعض علماء نے ایک بات فرمائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے کبھی، امت سے کبھی نہیں کہا، میرے لیے ایسا کرنا، امت سے کسی کی درخواست نہیں کی ہے، امت سے کسی بات کا حکم نہیں دیا کہ میرے لیے کام کرنا۔ آپ نے امت سے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے لیے سال ثواب کرنا، آپ نے امت کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم میرے لیے ہر سال قربانی کیا کرنا۔ ہاں، اپنے داماد صحت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ہر سال میرے لیے میرے نام کی قربانی کیا کرنا۔ آپ نے پوری امت کی طرف سے خود قربانی کی ہے، لیکن امت کو آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ میرے واسطے قربانی کیا کرنا، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے لیے قربانی کیا کرنا، چنانچہ ہر سال وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن امت کو چاہیے کہ جب حضور پاک نے میرے نام قربانی کی ہے، اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو ہم کو بھی قربانی کرنا چاہیے۔ یہ الگ موضوع ہے۔ اذان کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر آپ نے امت سے کہا ہے، امت کو حکم دیا ہے، ثم صلوا للوسیلہ، میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یاد کریے، طے کر لیے، ہمیشہ کے پابند ہو جائیے، معمول بنا لیجیے، اب تک نہیں تھے تو اب بنا لیجیے، معمول تھا تو پابندی استقامت کو اختیار کریں۔ یہ نماز اذان کے بعد ضرور بالضرور یہ دعا ہم کو پڑھنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آگے پوری لمبی دعا ہے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ اس میں اس مقام کا تذکرہ ہے، اس میں اس شفاعت کا تذکرہ ہے۔ حدیث پاک میں خود فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میدان حشر میں جب وہ گھڑی آئے گی، وہ وقت آئے گا، سارے عالم کے لوگ پریشان ہوں گے، امت سارے امتی پریشان ہوں گے، سارے انسان بل بلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، بے چین ہوں گے، جائیں گے آدم علیہ السلام، انت ابونا، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ یہ آج دیکھیے کتنی سخت گھڑی ہے، اللہ سے کہیے، سفارش کریے، حساب کتاب شروع ہو، جنت میں جانے والے لوگ جنت میں جائیں، دوزخ میں جانے والے جن کو جانا ہو، جن کے نصیب میں ہے دوزخ میں جائیں، وہ کہیں گے ہم سے خطا ایسی ہو گئی تھی، اللہ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت ہونا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے منع کیا تھا اور ہم اس کے مرتکب ہو گئے۔ میری ہمت نہیں ہے، آج جیسا غصہ، آج جیسا روب، ہیبت، عظمت، آج جیسا غصہ جو آج اللہ پر ہے، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، میری ہمت نہیں، نفسی نفسی مجھ کو اپنی پڑی ہے، میں آج تمہارے لیے یہ نہیں کر سکتا، وہ جواب دے دیں گے۔ اسی طرح لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، بہت سے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب معذرت کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام پاس جائیں گے، ارے آپ تو ہیں اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو قبول کیا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دیکھیے کیسا سخت موقع ہے، ذرا اللہ سے سفارش کریے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، ہم سے ایک چوک ہو گئی، میں نے کہا تھا انی سقیم، اپنی ڈریں گے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ آخر میں آئیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے بعد کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے امت کس حال میں ہے، پورا لمبا قصہ حدیث پاک، خلاصہ اس کا یہ ہے، لوگوں کی بات سن کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں القا کرے گا کہ حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس ان کلمات کے ذریعے کرو، میں حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کروں گا، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا میں سجدے میں پڑا رہوں گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد ارفع راسک، محمد اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، سل تعطى، مانگو کیا مانگتے ہوں، اشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ہے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، یہ مقام ہے، اس مقام کا تذکرہ اذان کے بعد کی اس دعا میں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دعا سکھلائی ہے اور حکم دیا ہے کہ میرے لیے یہ کام کیا کرو، میرے لیے جس میں مجھ کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا اس دعا کو کیا کرو۔ کس علماء کے اس فرمان کو سامنے رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی ہے، ایک بات کی ہے، اب آپ کرتے نہیں کرتے آپ سوچئے، نہیں کرتے اللہ کے واسطے، اس دعا کو آج ہی سے یاد کر لو۔ اردو کی کتابیں، ہندی کی کتابیں، انگریزی کی کتابیں، ایسی حدیث پاک ہے، ایسا حکم ہے، بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے نا، رفع دین کرو نہ کرو، آمین زور سے کہو، آہستہ کہو، بہت سے مسائل میں یہ ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا آج تک اختلاف نہیں ہوا، عرب کے علماء، عجم کے علماء، مقلد، غیر مقلد، حنفی، سنی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، سارے کے سارے لوگ اس پر متفق ہیں، حدیث پاک بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے پہلی گزارش کروں گا کہ بھائی اذان کا جواب دینے کی ہم کوشش کیا کریں، ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی اذان کا اگر جواب نہ دیں، افسوس کی بات ہے، ہم اذان کا جواب بھی دیں اور اذان کے بعد جو دعا پڑھی جانے والی ہے اس کو ہم فوٹو کاپی کرا لیں، نقل کر لیں، لکھ لیں، انشاءاللہ ہم کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے جس بات کا ہم کو حکم دیا، حکم کی تعمیل ہوگی اور آخرت میں اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی جمعے کے اذان کے تعلق سے کہ اذان کا جواب دینے کی ہم عادت ڈالیں، اور جمعے کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کچھ اور بھی ہدایتیں فرمائی ہیں، جو ہدایتیں دی ہیں اس کا تعلق صرف جمعے کے دن سے ہے، ہم آپ کی ان ہدایتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ سب سے بڑا جو امت کا فتنہ، وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو اور تنبیہ نہ کی ہو، ڈرایا ہے کہ دیکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، متنبہ کیا ہے، دیکھو دجال کا فتنہ آئے گا اور اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اس کی تفصیلات حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک بات فرمائی، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، کیا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور دجال تو بہت بڑا فتنہ ہے، اس سورت کو جمعے کے دن پڑھنے کی تاثیر اور خصوصیت یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، اپنے بندے کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتن دور فتنے کا دور ہے۔ فتنوں کی سینکڑوں نہیں ہزاروں قسمیں ہیں، یہ حکومت کی طرف سے فتنہ، چوروں کا فتنہ، بدماشوں کا فتنہ، اغوا کرنے والے ہیں، کسی کے مکان گرایا جا رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں لڑکوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، کہیں عورتوں کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ حادثات پیش آ رہے ہیں۔ کوئی ایک حدیث پاک فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے میری امت میں، بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو رات کو مومن تھا صبح کافر ہوگا۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، ہم کو اپنی اولاد کی آنے والی نسل کی فکر کرنی ہے۔ تمام طرح کے فتنوں سے حفاظت اور نجات کے لیے اللہ کے نبی نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک نسخہ دیا ہے، ہم اس نسخے کو سینے سے لگا لیں اور اللہ کے واسطے پابندی سے کریں۔ کوئی جمعہ ہمارا ناغا نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو بتلا دے، بچوں کو بتلا دے، خود پڑھنے کا اہتمام کریں، نہیں تلاوت کر پاتے لیکن جمعے کے دن تو کر لیں۔ اور ایک دعا بھی بتلائیے، آپ نے ایک دعا مانگ لیا کرو، فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ہوں گے فتنے، جائیں دائیں بائیں ہوتے رہیں، فتنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو بچا لے گا۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو، سورہ کہف پڑھنے والے کو اور اس دعا کے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچا لے گا۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ ہم کو ظاہری و باطنی تمام طرح کے فتنوں سے بچا لیجیے۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری باطنی تمام فتنوں سے بچا لیجئے، ایک طرف یہ، دوسرے سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ جمعے کے دن کرنے کے کام ہیں، جب جمعے کے دن ہمارے بہت سے بھائی اتنی قربانی دیتے ہیں، وقت سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں آدھے پارے کے دو رکوع کی بات شروع ہوتی ہے، ایک رکوع کی بات 16ویں پارے میں دو رکوع پر ختم ہو جاتی۔ اس کے پڑھنے میں معتدل شخص اگر اس کو پڑھے گا، معتدل قراءت سے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور بھی اس کے فضائل ہیں، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک نور ایسا پیدا کر دے گا، اس کی پیشانی میں ایک نور ہوگا، جو ہفتے تک، ایک ہفتے تک، اس جمعے سے اس جمعے تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اس سنت کو زندہ کریے، اس میں دنیا میں فائدہ، آخرت میں ثواب تو اپنی جگہ پر ہوگا، دنیا کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، دنیا کا فائدہ یہ ہوگا دنیا میں کہ ایسا بندہ بہت سے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھلائی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے فتنوں سے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ ہو جانے سے، سب سے بچا لے گا۔ جب بھی آپ گھر سے نکلتے تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے گھر سے باہر نکلتے، آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ذلیل کیا جاؤں، میں ذلیل ہو جاؤں، ذلت والے کام کراؤں، من ان ازل او ازل وہ دال سی کی ذات سے میں پھسل جاؤں, میرے قدم ڈگمگا جائے, میں گر جاؤں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, گاڑی ٹکرا جائے, ہم کسی سے ٹکرا جائیں یا ہم سے کوئی ٹکرا جائے, من ان ازل او ازل اللہم انی اعوذ بکا من ان اضل او اضل واسط, اے اللہ میں گمراہ ہو جاؤں, میں گمراہ کر دیے جاؤں, مجھے کوئی گمراہ کر دے اور میں خود گمراہ ہو جاؤں, یا اللہ اس سے بچا لی, ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. من ان اجہل او یجہل علیہ, ہم کسی سے جہالت والی بات کریں, کام کریں, میرے ساتھ جہالت والی بات کوئی کرے, کوئی دوسرا شخص, ان سب باتوں سے آپ نے پناہ چاہی. مختصر سی دعا ہے, اگر اس کو ہم پڑھ لیں گے, ہمارا بچہ پڑھ لے گا, دنیا میں ہونے والے آج کل کے بہت سے حادثات, بہت سے فتنے, ان سب سے حفاظت ہو جائے گی. کرے اس, یہ کوئی لقیہ نہیں ہے, یہ تعویذ نہیں کرو, میں تعویذ کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن اصل چیز ہے اتباع سنت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ امت کو سکھلایا بتلایا, جب بھی گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, تو تمام قسم کے شرور فتن سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ میں نے بتلایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے, اور اسی فائدے کو یعنی عافیت کو حاصل کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا بھی سکھلائی ہے. جمعے کے دن کے تعلق سے ایک کام اور بھی ہے, یوں تو ویسے بھی ہے دروشی پڑھنا چاہیے عام حالات میں, اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں, ایمان والوں, اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اے مسلمانوں, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اپنے نبی پر, پیغمبر پر درود بھیجا کرو, سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. مختصر صدق الشریف ہے, حدیث پاک میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو. اگر اور دنوں میں نہیں پڑھ سکتے تو بھائیو, میرے بھائیو اور دوستو, جمعے کے دن تو اہتمام کر لیا کرو بھائی, ارے 100 بار پڑھ لیا کریں, کوئی سا بھی پڑھ لو, چھوٹا بڑا اہتمام تو کریں. ہم نے مانا ٹھیک, آپ کو وقت نہیں ملتا, آپ جمعے کی نماز پڑھ کر کے واپس جا رہے ہیں, آپ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, آپ بازار, دکان, مارکیٹ, آفس جا رہے ہیں, تو راستے میں تو پڑھ سکتے ہو نا بھائی, راستے میں پڑھ لو نا, کبھی پڑھ لے, چلتے پھرتے پڑھ لے, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لے, آفس میں بیٹھ کر پڑھ لیں, وہیں پر بیٹھ کے سورہ کہف پڑھ لیں. ہاں ایک بات رہے, ایک بات یاد آئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کسی شخص کو سورہ کہف پڑھنے کی توفیق نہ ہو سکے, یعنی وقت نہیں ملا اس کو, تو کم از کم وہ اتنا ہی کر لے. کتنا؟ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں, سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں اتنا پڑھ لے, انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. نہیں پڑھ سکتے آدھا پارا پون پارا, ایک رکوع تو پڑھ لو, 10 آیتیں شروع کی, ایک روایت میں 3 آیتوں کا بھی تذکرہ ہے ایک روایت میں, تو اتنا تو کر لیں اس نیت سے کہ سنت پر عمل ہو جائے اور فتنوں سے ہم محفوظ رہیں. اور یہ دعا اور یہ نسخہ ہم کو اپنے گھر کے لوگوں کو, اپنی اولاد کو, گھر کی عورتوں کو بھی بتلا دینا چاہیے. تو درود شریف کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی اہمیت ہے, اگر کوئی اس حکم کا انکار کر دے گا, نص قطعی کا انکار کرنے والا ہوگا, فوراً کافر اور مرتد ہو جائے گا. پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہر مرد مسلم, ہر مرد عورت پر فرض ہے. اور جب کبھی آپ کا تذکرہ ہو جس مسلم مجلس میں, ہمارے کان میں آپ کا نام کی آواز پڑ جائے, درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار تذکرہ آ رہا ہے تقریر میں, کسی مجلس میں, تو پہلی بار تو پڑھنا واجب ہے, ہر بار پڑھیں گے بہتر اور افضل ہے. لیکن ایک دوسری حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی ہے, جمعے کے دن مجھ پر تم ضرور سلام زیادہ بھیجا کرو, جمعے کے دن اس کا اہتمام زیادہ کیا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جن کی حاضری, جن کو شرف حاصل ہو جائے, ہمارے علماء نے لکھا ہے وہاں پر تو سامنے جا کر کے جس قدر ہو سکے درود شریف پڑھنا چاہیے, ہلکی آواز سے, بہت تیز چلا کر کے نہیں, کثرت سے پڑھنا چاہیے. وہاں پر یہی ایک کام ہونا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف, قرآن پاک کی تلاوت اور درود شریف. یہاں پر رہ کر کے ہم یہاں پر اپنے انڈیا میں ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے اندازہ ہوتا ہے درود شریف کی اہمیت کا, اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, کہ حضور پاک امتی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کہیں بھی کسی ملک میں جنگل میں آبادی میں دن رات میں کہیں بھی اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ان کے درود کو لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آپ کے دربار میں جا کر پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ یا محمد آپ کے فلاں امتی نے فلاں ابن فلاں نے یہ درود آپ کے لیے بھیجا ہے, یہ تحفہ بھیجا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے, اللہ کا نظام ہے. اس لیے میرے بھائیوں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. جمعے کے دن خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ قریبی میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریبی وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا, سلام صلاۃ و سلام زیادہ پڑھتا ہوگا. ہم پیدا تو ہوئے ہیں 1450 سال کے بعد, اور اس سے پہلے صحابہ کرام, خلفاء راشدین اور صحابہ کرام, ائمہ مجتہدین, اولیاء کرام, ہماری کہاں پہنچ, ہم لوگوں کی پہنچ کہاں ہوگی. لیکن اللہ کے نبی نے امت کو نسخہ دیا ہے, ہم 1500 سال 2000 سال کے بعد ہی پیدا ہونے والے, اگر اس چیز کو اختیار کریں گے, استعمال کریں گے, عرض کثرت سے اگر درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ہم کو اپنے نبی کے قریب کر دے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قریب ہم کو مقام ملے, جگہ ملے, تو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. کریں گے بھائی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جمعے کے دن کے تعلق سے آپ نے ایک بات اور فرمائی ہے, کیا آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے, ایک وقت ایسا ہے, اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. وہ کون سی ساعت ہے, کون سا وقت ہے, کون سا لمحہ ہے جس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے, رد نہیں فرماتا ہے؟ علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ خطبہ جب شروع ہو چکا, خطبے کے دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ تھوڑا سا ہوتا ہے, بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے, بعض لوگوں نے اور بھی اوقات کہے ہیں. راج قول کے مطابق جس کو صحابہ کرام نے بھی اختیار کیا ہے, مغرب کی نماز سے پہلے, قبیل غروب یعنی غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے. دعا میں بڑی طاقت ہے, آپ کی دعائیں انقلاب برپا کر سکتی ہیں, آپ کی دعائیں انقلاب لا سکتی ہیں. ہم جب مادی اعتبار سے بالکل خالی ہوں, ہمارے پاس وسائل نہیں, طاقت نہیں, ہمارے پاس کوئی برسب نہیں, عہدہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ہے, دعا ایسی طاقت ہے, دعا کے ذریعے اللہ سے ہم فیصلے کروا سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, جب مادی اعتبار سے, مادی وسائل کے لحاظ سے غزوہ بدر کے موقع پر مخالفین اداء اسلام, کفار مشرکین بڑی تعداد میں, اسلحے ان کے پاس, سواریاں ان کے پاس, وہ مسلح تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھی, اپنے صحابہ کو دیکھا اور اداء اسلام پر نظر دوڑائی, ارے اتنی بڑی تعداد میں, سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے دعا کی, اللہم ان تولک ہذا العصابہ لن توبد, اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر یہ آج ہلاک ہو گئی, اس روئی زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. وہ دعائیں آپ کی رنگ لائیں, دعا سے انقلاب پیدا ہوا, دعا سے انقلاب برپا ہوا, کفار کو شکست ہوئی, وہ مارے گئے, قتل کیے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو, مسلمانوں کو, صحابہ کرام کو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح نصیب فرمائی دعا کی برکت سے. ہم مادی وسائل سے بالکل نہتے ہوں, ہمارے پاس طاقت نہیں, حکومت نہیں, فوج نہیں, ہمارے پاس باطنی اسباب کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ظاہری اسباب, مادی وسائل اور باطنی اسباب. جب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظاہری اسباب اختیار نہ کریں, نہیں, ہم مکلف بنائے گئے ہیں. وہ ظاہری اسباب جو تم اختیار کر سکتے ہو, ان اسباب کا اختیار کرنا ضروری اور فرض ہے. خلاف قانون کوئی کام نہیں کرنا, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا, ظاہری وسائل جس قدر اختیار کرنے کے ہم کی گنجائش ہے, ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں. اس کی موٹی مثال یہ ہے, کوئی بیمار ہو گیا, بیٹا بیمار ہو گیا, بیوی بیمار ہو گئی, ہم بیمار ہو گئے, اے اللہ صحت دے دے, اے اللہ صحت دے دے, نہیں, صرف دعا کافی نہیں ہے, اے اللہ ہم کو روزی دے دے, نفقہ ہے, بیوی کا نفقہ, اولاد کا نفقہ ہے, گھر کا خرچہ ہے, ماں باپ کا خرچہ ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو, بھائی گھڑی صاحب دکھائی نہیں دے رہی, کتنا رہے, 10 منٹ, گھڑی صاحب دکھائی نہیں دے رہی, تو ہم خالی دعا سے کام چلا لیں, اے اللہ ہمارے بیٹے کو شفا دے دے, نہیں نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امت کو, ترمذی شریف کی روایت ہے, تداو, علاج کرو, علاج کرو, علاج کرانا, دعا بھی کرو, یہ باطنی سبب, اور علاج کرو, تدبیر اختیار کرو, ظاہری سبب. دنیا میں جتنے موڑ جتنے کام ہمارے سامنے آئے, اللہ کے نبی نے, شریعت نے ہم کو دو طرح کی چیزیں دی ہے, ظاہری اسباب اختیار کرنا, وسائل اختیار کرنا, تدبیر اختیار کرنا, یہ ظاہری وسائل ہیں. باطنی اسباب کیا ہے؟ اللہ سے لو لگاؤ, اللہ سے دعا کرو, اور جن چیزوں کے ظاہری اسباب ہمارے اختیار میں نہیں, ہمارے بس میں نہیں, وہاں پر صرف اور صرف دعائی ہوگی. جتنے موقع آیا کرتے ہیں, الیکشن کا موقع رہا ہے, ووٹ ڈالنا, ہم کہیں اے اللہ اے اللہ ایسا کر دے, اے اللہ اسلام کا غلبہ کر دے, اے اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام سے ہماری حفاظت فرما, اور جو ظاہری اسباب اللہ نے دے رکھے ہم نہیں کرتے, ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے, ہم کوشش نہیں کریں گے. نہیں نہیں, یہ مسئلے کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا, قرآن حدیث کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا. ظاہری وسائل اور مادی وسائل اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ازروئے شرع قرآن حدیث پاک کی روشنی میں ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں, اس شرط کے ساتھ ہم قانون کے خلاف کوئی کام نہ کریں, اس شرط کے ساتھ ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة, ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں خطرے میں نہ ڈالیں. قانون کے دائرے میں رہ کر کوششیں کرو, دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو. تو بھائی جب کچھ نہ ہو تو دعا تو کر سکتے ہیں, دعا میں بڑی طاقت ہے. اللہ کی قدرت تو وہ ہے, اللہ کی شان تو وہ ہے جس نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی, اللہ کی شان تو وہ ہے کہ ایک اتنے بڑے دانے سے, اتنے بڑے دانے سے بیج سے اتنا بڑا درخت پیدا ہو رہا ہے, اللہ کی شان تو وہ ہے کہ ایک قطرہ پانی سے اتنا بڑا انسان پیدا کر دیا کرتا ہے. اللہ کی قدرت کا کیا پوچھنا, کمی قصور ہمارا, ہماری کمی قصور ہمارا ہے, ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تبصرے ہم کریں گے, تنقید ہم کریں گے, پروگرام ہم بنائیں گے, ارے بھائی کچھ کرو, میدان میں اترو, کچھ کرو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. تو مغرب سے پہلے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے, ہم دنیا مسلمان کہیں بھی ہوں, کسی ملک میں بھی ہوں, اپنے ہم ملک کی بات کر رہے ہیں, ہماری آپ کی سمے سب کی ذمہ داری ہے, اللہ سے مانگو. اور ہم کچھ نہیں کہتے, اپنے اللہ سے تو کہہ سکتے ہیں, اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما, شار اسلام میں اذان ہیں, قربانیاں ہیں, مسلمانوں کی اسلامی تجارتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. مدارس کے ذریعے اسلام محفوظ ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, مدارس کے ذریعے قرآن حدیث محفوظ ہے, اور دشمنان اسلام اس کو مٹانے کی فکر میں ہے, مساجد اور مدارس خطرے میں, ہم کو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے. قرآن ہمارا ہے, حدیث ہماری ہے, دین ہمارا ہے, شار اسلام ہمارے ہیں, نبی ہمارے ہیں, اللہ ہمارا ہے, ہم کو اس سے تعلق ہونا چاہیے. تو مغرب سے پہلے دعا میں اس کا بھی تھوڑا ذکر کیا کریں. لیکن ایک بات یاد رکھو, شاید ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو, کیا کہے گا سوال, کہ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں, علماء دعا کر رہے ہیں, اولیاء کرام دعا کر رہے ہیں, ہم لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں, رو رو کر دعائیں کرتے ہیں, روتے ہیں, رلاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اور قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, لیکن دعائیں رنگ نہیں لا رہی, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ایک بات عرض کروں گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھوڑا نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتوں کو بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں, حالت سفر میں ہوتے ہیں, حدیث پاک میں آیا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, وہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا, یا ربی کہہ کر پکار کر دعا کر رہا ہے, پرا گندا حال ہے, حالت سفر میں ہے, اور آنسو بہا کر دعا کر رہا ہے. آگے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, انا یستجاب لذالک, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, غذیہ بالحرام, حرام سے اس کی غذا ہوئی ہے, حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے, حرام لقمہ اس کے پیٹ کا جز بنا ہے, اس کے جسم کا جز بنا ہے, حرام لقمے سے اس کا پیٹ بھرا ہے, کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ یہ وجہ ہے دعا قبول نہ ہونے کی, نہ عبادت قبول ہوگی, نہ دعائیں قبول ہوگی, کرتے رہیں دعا. اسی میرے بھائیوں, اس کا اہتمام کرے, حلال غذا ہمارے پیٹ میں جائے, حرام نہیں. حضور پاک نے اس کی دعا بھی سکھلائی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اللہم اکفنی بحلالک. وضو کے درمیان میں دعا پڑھی جانے والی دعا, وضو دعا سکھلائی آپ نے, اللہم انا نسالک علم رزقا طیب, اللہم اغفر لی ذنبی ووسعی لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ دعا ہے, رزق برکت کی, مراد سے حلال رزق ہے. دعائیں سکھلائی ہیں لیکن کوشش بھی کرنا ہے. حرام ہماری غذا حرام نہ ہونا چاہیے. غذا حرام کیسے ہو جاتی ہے؟ تفصیل کا موقع نہیں ہے, بس باتیں پوری کر رہا ہوں. باپ کا انتقال ہوا, ترکہ میراث, میراث ہے نا میراث, چھوٹے بچوں کا بننے والا باپ, اس کے چھوٹے بچے ہیں, وہ یتیم بچے ہیں, یتیم ہیں اور ورثہ ہیں, بہن ہیں, شادی ہوگی اپنے سسرال چلی گئی, اور سائے پر ہم قابض بن بیٹھے, ہم مالک بن بیٹھے. شرعی طور پر ہم نے میراث کو تقسیم نہیں کیا. جس زمین پر جس مکان میں ہم نماز پڑھیں گے, رو رو کر دعائیں کریں گے, قسم خدا کی نہ دعا قبول ہوگی اور نہ ہماری نماز قبول ہوگی اگر اس میں میراث تقسیم نہیں کی. آج میراث تقسیم نہیں کرتے, میراث کی تقسیم کا رواج نہیں. یہ بھی حرام کھانے کی, آپ کہیں ہم کہاں سود لیتے ہیں, ہم کہاں تو ڈاکہ ڈالتے ہیں, ہم کہاں چوری کرتے ہیں. جی جناب, یہ بھی تو ایک حرام کی کھانے کی شکل ہے. شرعی طور سے میراث کو تقسیم کریں, عقل حلال کا اہتمام ہو تو ہماری دعائیں رنگ لائیں گی, ہماری دعائیں قبول ہوں گی. بس وقت پورا ہو گیا, اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ سے عرض کیا جمعے کے دن کرنے والے کام ہیں, ان کاموں کا آپ اہتمام کریں. ٹھیک, سبحان اللہ بحمدی, سبحان اللہ.